علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعے کا طرف اشارہ ہے اور اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ نوح میں گزر بھی چکا ہے. فرمایا کہ وہ نوحاً اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه واہلہ من الکرب العظیم. اور نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا من قبل اس سے پہلے یعنی زمانہ ابراہیمی سے پہلے جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا اللہ تعالی کو ہم نے ان کی دعا کو قفست جب نہ لہو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم ہم نے ان کو نجات دی واہلہ اور ان کے گھر والوں کو نجات دی من الکرب العظیم ایک بہت تکلیف سے بڑی گھبراہٹ سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا اور مدد کی ہم نے اس قوم کے خلاف الذین کذبوا بآیاتنا جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہم کانوا قوم سوء بے شک وہ ایک بہت برے لوگ تھے فاغرقناہم اجمعین ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک طویل عمر عطا فرمائی تھی جو 900 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس 900 سال میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے، شرک سے منع کیا، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا، لیکن وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. اور بد دعا کے یہ الفاظ استعمال فرمائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربی لا تذر علی الکافر، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین کے اوپر کفار کو رہنے کے لیے کوئی جگہ مت دیجیے، یعنی ان کو زمین میں بسنے کے لیے بالکل نہ چھوڑیے، آپ ان کو تباہ و برباد فرمائے، مطلب یہ تھا. ربی لا تذر علی الارض، اے اللہ مت چھوڑیے ان کو زمین پر کافروں کو رہنے کے لیے. چنانچہ اللہ کا اور ایک اور جگہ پر انہوں نے یہ کہا اللہ تعالی سے کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا، یعنی دوسرے لوگوں نے مجھے عاجز کر دیا، میری بات مانتے نہیں، آپ میری مدد فرمائیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ. اس وقت تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کشتی دنیا میں نہیں تھی. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بناتے تھے، درختوں کو کاٹتے تھے، ان کے تختوں کو کاٹتے تھے اور ان کو جوڑتے تھے، تو یہ کافر لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو پتہ نہیں کس لایعنی کام کے اندر مصروف ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو کشتی کی صنعت ہے اس کے موجد در حقیقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ کشتی اللہ تعالی کے حکم سے بنی ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی طریقہ کار پر آج بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, آپ سمندر کے اندر کوئی چیز رکھیں وہ ڈوب جاتی ہے, لیکن بحری جہاز کھڑا ہوا ہے ٹنوں اور اس سے بھی زیادہ مال لے کر کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ خود اپنا بحری جہاز کا ٹن من وزن ہوتا ہے, اوپر سے اس کے اوپر مال لدا ہوا ہوتا ہے, وہ ڈوبتا نہیں. اب اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا کہیں گے آپ اس کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی, آپ ذرا سا لوہا رکھیں وہ سمندر کے اندر اتر جائے گا, لیکن وہ بحری جہاز کھڑا ہوا ہے وہ اس پانی کے اوپر یوں ٹکا ہوا ہے اور یوں چل رہا ہے, اور ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک آج سفر کرتا ہے. تو یہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ صنعت مسلمانوں کو سکھلائی بذریعہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کشتی بنا لی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی کو آپ سمندر میں رکھنا, اور جب ہمارا عذاب آنا شروع ہو تو تمام جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو لے کر آپ جہاز میں چڑھ جانا, اور جتنے بھی پرند جانور ہیں پرندے ہیں ان کا ایک ایک نر اور مادہ کا جوڑا لے کر چل جانا تاکہ ان کی نسل باقی رہے. اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب تنور کے اندر سے, جو دمشق کے جامع مسجد دمشق میں ایک تنور تھا, ایک گڑھا تھا, اس کے اندر فرمایا کہ جب پانی ابلنے لگے سمجھ لینا کہ ہمارا عذاب آنا شروع ہو گیا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام وفارت تنور, جو قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ وہ تنور جو ہے وہ ابل پڑا, جب ابلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب وقت آ گیا روانگی کا اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے نافرمان لوگوں پر. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں لے کر تمام اہل ایمان کو روانہ ہوئے, اور ادھر پانی کا ایسا عذاب آیا, ایسا عذاب آیا کہ زمین نیچے سے پانی ابل رہی تھی اور آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی کو برسا رہے تھے, اور جتنے بھی نافرمان لوگ تھے ان کو ایسا تہس نہس کیا, اتنا خوفناک پانی کا طوفان تھا کہ پوری دنیا تہس نہس ہو کر رہ گئی اس پانی کے طوفان میں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کی تاریخ آج محفوظ نہیں ہے. حضرت آدم نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی دوسری ابتدا جو ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی چیزیں تھیں دنیا میں وہ ختم ہو گئی تھی. اور قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہ کشتی کا طوفان آیا, جب یہ پانی کا طوفان آیا, تو اس پانی کے طوفان میں کشتی اس طرح چل رہی تھی کل جبال جیسے پہاڑ چلتا ہے, اور کوئی چیز باقی نہیں تھی. پھر اس کشتی نے بیت اللہ شریف کا چکر لگائے ساتھ اور جبل جودی پر جا کر ٹھہر گئی, پھر جا کر یہ طوفان سمٹا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ اللہ فرمایا کہ ونصرنا ہو, ہم نے مدد کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہے. انہم کانوا قوم سوء, بے شک یہ برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین, ہم نے ان کو غرق کر دیا سب کے سب لوگوں کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بچایا, اللہ کے حکم کے مطابق بچایا, اور ساری دنیا کو ہم نے عذاب سے ہلاک کر دیا. بات وہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں, جو لوگ اللہ کے احکامات کی پرواہ کرتے ہیں, مآل کار ان لوگوں کی فتح ہوتی ہے. مآل کار آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرماتے ہیں. وقتی طور پر آزمائشیں ایسے لوگوں پر آ جاتی ہیں, تکلیفیں ایسے لوگوں پر آ جاتی ہیں جو اللہ کا حکم مانتے ہیں, لیکن وہ تکلیفیں وہ آزمائشیں وہ سب عارضی ہیں, وہ سب عارضی ہوتی ہیں. وہ داود و سلیمان, فرمایا یہاں سے اللہ رب العزت ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. وہ داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے ہیں. یہاں ایک واقعہ یہ بیان آ رہا ہے, اس واقعے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے جو سبق رکھا ہے اس امت کے لیے وہ ہے. واقعہ پہلے عرض کر دیتا ہوں, واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی وہ کھیتی تھی, اس کی کھیتیوں پر دوسرے کسی آدمی کی دوسرے کسی آدمی کی بکریوں نے رات کے وقت میں کوئی ہلا بول دیا اور اس کی ساری کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیا. اب عموماً لوگ راتوں کو حفاظت کا اتنا انتظام نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، نہ اتنی زیادہ کوئی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی تھی، قتل و غارت گری لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، آرام سے لوگ سویا کرتے تھے. تو یہاں جب کسی آدمی کی کھیتی کو کسی دوسرے آدمی کی بکریوں نے تباہ کر دیا رات کو، تو یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. جس کی کھیتی تھی اس نے آ کر شکایت لگائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ میری کھیتی کو فلانے آدمی کی بکریوں نے خراب کر دیا رات کے وقت میں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ جس آدمی کا نقصان ہوا ہے کھیتی کا، اس کی کھیتیوں اس کھیتی والے کو اس آدمی کی بکریاں دے دی جائیں جس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ اس کی ساری کھیتی تباہ ہو گئی تھی، ساری فصل اس کی خراب ہو گئی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بکریوں کا مالک ہے وہ اپنی ساری بکریاں ان کو دے دے جس کی کھیتیوں کو اس نے نقصان پہنچایا تھا. اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کسی کے مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو نقصان کی تلافی کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ نقصان کو پورا کیا جائے. پہلے بھی یہ قانون تھا، آج بھی یہ قانون ہے شریعت کا. جب یہ باہر نکلنے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ کیسے آنا ہوا، یا یہ پوچھا کہ تمہارے کیس کا کیا فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں کا مالک اپنی بکریاں زمین کے مالک کو دے دے گا تاکہ اس کا نقصان کی تلافی ہو جائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک اور اچھی صورت ہے فیصلے کی، میرے ذہن میں ایک اور اچھی صورت ہے فیصلے کی، اگر تم لوگ میرا فیصلہ مان لو تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں فیصلہ یہ ہے کہ جو بکریوں کا مالک ہے وہ بکریوں کا مالک عارضی طور پر اپنی ساری بکریاں، عارضی طور پر مستقل طور پر نہیں، عارضی طور پر اپنی ساری بکریاں وہ اس آدمی کو دے دے جو زمین کا مالک ہے، اور زمین کا مالک ان بکریوں سے دودھ سے فائدہ اٹھائے، ان کے اون سے فائدہ اٹھائے، اور جو زمین کا مالک ہے وہ اپنی زمین بکریوں کے مالک کو دے دے، اور بکریوں کے جو مالک ہیں وہ ان لوگوں کی زمین کو ٹھیک ٹھاک کریں، برابر کریں، اور جب وہ فصل کے قابل ہو جائے تو بکریوں کے جو مالک تھے جنہوں نے زمین کو ٹھیک کیا تھا وہ اپنی اس زمین کو دوبارہ زمین کے مالکان کو واپس کر دے کہ اب تمہاری زمین ٹھیک ہو گئی ہے، اور جتنے دن انہوں نے دوسروں کی بکریوں سے فائدہ اٹھایا وہ ان کا نفع تھا، اور پھر وہ بکریاں بھی واپس کر دیں بکریوں کے مالک کو. تو خلاصہ یہ کہ زمین کے مالک کو زمین ٹھیک ٹھاک حالت میں واپس مل گئی، اور اس پیریڈ کے درمیان وہ دوسروں کی بکریوں سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے، اور بکریوں کے مالک کو جو سزا ملنی تھی وہ بھی مل گئی کہ بکریاں بھی کچھ دنوں کے لیے ہاتھ سے چلی گئیں اور دوسروں کی زمین کو ٹھیک بھی کرنا پڑا، جو سزا تھی وہ بھی ہو گئی، لیکن دونوں کو اپنا اپنا مال صحیح سالم حالت میں مل گیا. یہ اللہ رب العزت نے دل میں فیصلہ ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو اس میں تو بڑا فائدہ ہے، بکریوں کے مالک نے کہا کہ تھوڑی سی ہمارے اوپر مشقت تو ہوگی لیکن ہمیں بکریاں واپس مل جائیں گی، زمین کے مالکان نے کہا کہ ہماری زمین ہی خراب ہوئی ہے، ہمیں زمین ٹھیک ہو کر مل جائے گی تو ہمارا کیا نقصان ہے، اور درمیان کے عرصے میں ہم ان کی بکریوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ چلو آپ کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا، ان کو جا کر آپ یہ فیصلہ بتائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے. سلیمان علیہ السلام نے جا کر یہ فیصلہ سنا بتایا اپنے والد کو. اب ان کے والد نے اس فیصلے کو بڑا پسند فرمایا، کہا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اب میرے فیصلے کے بجائے اب یہ فیصلہ نافذ کیا جائے، میرے فیصلے کے بجائے یہ فیصلہ نافذ کیا جائے. یہ بیان فرمایا وہ داؤد و سلیمان، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب انہوں نے فیصلہ کیا ایک کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، نفشا ینفش نفشن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اوپر تباہ کاری کا پھیل جانا. تو فرمایا کہ جب قوم کی بکریوں نے ان کی کھیتیوں پہ تباہ کاری پھیلا دی تھی, وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم نے تمہارے سامنے ان کا فیصلہ کر دیا, اور ہم نے تمہارے سامنے ان کا ہم نے تمہارے سامنے ان کا فیصلہ کر دیا. ففہمنا سلیمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلایا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا, اور ہر ایک کو ہم نے دیا اپنی جانب سے حکمت بھی دی, حکم بھی دیا اور علم بھی دیا. حکم اور علم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو حکم بھی دیا کہ ان کے اندر حکم کرنے کی صلاحیت تھی, اور ہم نے ان کے اندر ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا. فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا. حکم دینے کا مطلب یہ کہ ہم نے ایسی طاقت دی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو کہ سب جگہوں پر ان کا حکم چلتا تھا, ہر چیز کے اوپر ان کا کیا تھا, حکم چلتا تھا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم چرند و پرند پر چلتا تھا, آگے ان کا واقعہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا حکم ہواؤں پر اور جناتوں پر چلتا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے علم بھی دیا, ان کو حکمت بھی دی. یہاں اس واقعے کو بیان کرنے, دیکھو قرآن پاک میں جو بھی کوئی واقعہ آتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے, قرآن کریم میں کوئی واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں آیا, اول سے آخر تک نہیں آیا کوئی واقعہ. کوئی نہ کوئی واقعے کا ایک حصہ آتا ہے, اور مقصد اس واقعے کے حصے سے یا تو عبرت دلانا ہوتا ہے, کسی کو عبرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے, یا اللہ کی عظمت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے, یا کوئی حکم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, یا آخرت کا کوئی خوف دلانا مقصود ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اس جگہ پر بھی جو حکم یہاں پر جو جس مقصد کے لیے آیات لائی گئیں, ان آیات کا مقصد اور حاصل یہاں پر یہ ہے, اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کہ والد ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ کر دیا, تو کیا ایک قاضی کے مقابلے میں دوسرا قاضی فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے ایک نبی نے ایک فیصلہ کیا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ فیصلہ غلط تھا, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا؟ اس کا جواب یہاں پر حضرات مفسرین نے یہ دیا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے فیصلہ, ایک ہوتا ہے صلح. ایک ہوتا ہے کیا, قاضی عدالت کا کیا ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے, اور ایک عدالت صلح کروا دیتی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. جب فیصلہ آتا ہے تو فریقین کے اوپر فیصلے کو ماننا لازم ہوتا ہے, مانتے ہیں, اور اگر عدالتوں کے اندر دمخم ہو اور عدالتیں اپنے فیصلہ منوانے پر قادر ہوں تو وہ عدالتیں زبردستی بذریعہ فورس ان کو اپنا عدالت کا فیصلہ منوایا جاتا ہے. تو لیکن عدالت کا فیصلہ ماننے کے بعد جس فریق کا نقصان ہوا یا جس فریق کو سزا ملی, عموماً وہ فریق جو ہے دل سے خوش نہیں ہوتا, اس کے دل کے اندر ایک رنجش رہتی ہے کہ ہم نے عدالت میں اس کے مقابلے میں فیصلہ ہارا اور ہمارا نقصان ہوا, دل میں ایک رنجش رہتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ تھا, فیصلہ تو مان لیا تھا انہوں نے, لیکن ان کے دل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خلش باقی رہ گئی ہو جو مدعی اور مدعا علیہ ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کروائی, کہا کہ دیکھو صلح کر لو, اور صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اس بات کے اوپر خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ لیا اور دیا جا رہا ہے اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے. چنانچہ اس فیصلے کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کہ ان دونوں کا اس میں فائدہ تھا, زمین والوں کو زمین مل گئی تھی, بکریوں والوں کو بکریاں مل گئی تھیں. اس لیے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, بلکہ ان کا فیصلہ تھا, ان کی صلح تھی. اور یہ بیان کیا گیا کہ جب کہیں فیصلہ ہو اور صلح ہو تو ترجیح صلح کو دینی چاہیے, ترجیح صلح کو دینی چاہیے. چنانچہ ترجیح صلح کو دی, اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْر, اور صلح جو ہے وہ کیا ہے, بہتر ہے. چنانچہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ تھے، ان کی جنگ چل رہی تھی ایک ہندوؤں کے ایک مہاراجہ کے ساتھ، اور ہندوؤں کے جو مہاراجہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی کسی کے ساتھ، تو مسلمان سردار نے ان کا اتنا بڑا ایک محاصرہ کر لیا اور اتنے دن تک محاصرہ رکھا کہ وہ ہندو مہاراجہ قریب تھا کہ ہتھیار ڈال دیتا. تو ہندو مہاراجہ جو تھا اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا اپنے شوہر کو کہ دیکھو، بلکہ اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ مجھ کو مشورہ دو، ہم چاروں طرف سے پھنس چکے، مسلمانوں نے ہمیں گھیر لیا، ہم چاروں طرف سے پھنس گئے، اب ہم کیا کریں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، تم اس مسلمان سردار سے جا کے مشورہ کر لو کہ میں کیا کروں. تم اس مسلمان سردار سے کیا کرو جو جس سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، اس سے جا کے مشورہ کر لو کہ میں کیا کروں. اس نے کہا کہ کیا بات کرتی ہو، وہ مجھے مشورہ صحیح دے گا جو میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، مجھے مارنے کے در پہ وہ کہاں مجھے مشورہ صحیح دے گا. تو اس کی بیوی نے کہا، جی بات اس کی بیوی نے حکمت کی بات کی، اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں صحیح مشورہ دینا عبادت ہے. مسلمانوں کے ہاں فرمایا کہ المستشار، ان کو کہا کہ ان کے نبی یہ کہتے ہیں کہ المستشار مؤتمن. بھلا بتاؤ، اس زمانے کی عورتوں کو یہ باتیں یاد تھی جو آج کے مسلمانوں کو یہ باتیں یاد نہیں ہے. کہا کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ہاں مشورہ عبادت ہے، اور ان کے نبی نے کہا کہ المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن کے معنی ہے جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، اس کے پاس گویا کہ امانت رکھوا دی گئی. جس کے پاس امانت ہوتی ہے وہ امانت کی حفاظت کرتا ہے، امانت کی حفاظت فرض ہے. تو کہا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، صحیح مشورہ دینا اس کا فرض بن جاتا ہے، لہذا جا کے مشورہ کرو. اس کے سمجھ میں آ گئی مہاراجہ کہ بھائی بہت اچھا مشورہ دیا بیوی نے میری. یہ پہنچ گیا اور کہا کہ میں تم سے مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا ہوں. مذاکرات کے سلسلے تو کوئی ایک فریق دوسرے فریق کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ مذاکرات کرنے کے لیے گئے اور جا کر کہا کہ مجھ کو بتلاؤ کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی، میرے سے ہی مشورہ کرنے آ گئے. اس نے کہا میں کیا کروں، مشورہ کرنے تمہیں سے ہی آنا پڑا. اس نے کہا جب مشورہ مان لیا تو مشورہ تو ہمارے ہاں عبادت ہے، لہذا میں تمہیں صحیح مشورہ ہی دے سکتا ہوں، غلط مشورہ تو میں دے نہیں سکتا. تو صحیح مشورہ یہ دیتا ہوں کہ صلح کر لو. صحیح مشورہ کیا دیتا ہوں کہ میرے سے صلح کر لو. انہوں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا 10 سال کی صلح کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بڑا خوش ہوا کہ میں تو مر رہا تھا، مسلمانوں نے صلح کر لی. جب صلح کر لی تو جو مسلمانوں کے جو اور دوسرے ساتھی تھے مسلمان سردار کے، اس نے کہا کہ عجیب و غریب آدمی ہو، اس مرحلے پر آ کر صلح کر لی تم نے. اس نے کہا میں کیا کروں، اس نے میرے ساتھ مشورہ مانگا تھا تو میں غلط مشورہ تو دے نہیں سکتا، میں نے تھوڑی اس کو خود جا کے مشورہ دیا تھا، خود مانگنے مشورہ آیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ گویا کہ امانت اس کے بعد رکھوا دی گئی، میں تو مجبور تھا صحیح مشورہ دینے پر. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی جب مشورہ دے بھی دیا تھا صلح کا تو 10 سال مشورہ دینے کی کیا ضرورت تھی. اس نے کہا اس لیے کہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے سنت کی نیت کرتے ہوئے 10 سال کی نیت کر لی. انہوں نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ اصل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصلح خیر، کہ صلح میں بہتری ہے، اس لیے میں نے صلح کر لی. تو بات یہی ہے کہ الصلح خیر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا؟ صلح پر مشتمل تھا. اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا؟ ایک فیصلہ تھا، دلوں میں رنجش رہ سکتی تھی. چنانچہ اسی بنیاد پر لکھا ہے علماء نے کہ ایک قاضی نے اگر فیصلہ کر دیا تو دوسرے قاضی دیکھے گا کہ پہلا قاضی کا فیصلہ، پہلے جج کا فیصلہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے مطابق نہیں. اگر پہلے قاضی کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو دوسرا قاضی پہلے قاضی کے فیصلے کو توڑے گا، کہے گا کہ غلط فیصلہ. لیکن اگر پہلے قاضی کا فیصلہ درست تھا، قرآن و سنت کے مطابق تھا، تو پھر دوسرے قاضی کو فیصلہ توڑنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ، لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس میں قضا کے اور فیصلوں کے اصول لکھے. اس میں اصول میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر قاضی نے فیصلہ کیا یا جج نے فیصلہ کیا اور فیصلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ قرآن پاک اور واضح احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل گئی، پھر تو ان کے مطابق فیصلہ ہوگا، پھر تو اپنی کوئی رائے، اپنا کوئی قیاس، اپنی کوئی اشتہار چل نہیں سکتا. اور اگر کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں تھی اس مسئلے کے معاملے میں، یا کوئی حدیث شریف نہیں تھی اس مسئلے کے معاملے میں، تو پھر قاضی اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے فیصلہ کرے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات لکھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام یہ لکھا تھا کہ فیصلہ دینے کے بعد اگر اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلے کو بدل دینا چاہیے. خود قاضی نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، میرا فیصلہ غلط تھا، فیصلہ لکھ، چنانچہ علماء نے لکھا کہ قاضی فیصلہ کرنے کے بعد دعائیں کرے اللہ تعالی سے کہ یا اللہ مجھے عقل، مجھ کو فہم عطا فرما، صحیح فیصلے تک رسائی عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. غور کرے، فکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کی نصرت طلب کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی صحیح اور اچھی بات آ جائے. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات لکھی ہے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپ کے پاس دو فریقوں کا مقدمہ آئے تو سب سے پہلی کوشش صلح کی کیجئے، اگر وہ صلح ناممکن ہو جائے تو پھر اپنا شرعی فیصلہ صادر فرمائیے گا. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت بدل سکتی ہے، بشرطیے کہ وہ پہلی عدالت کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف، ورنہ اگر وہ فیصلہ درست ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں کہ سابقہ فیصلے کو برقرار رکھا جائے. اسی طریقے سے اجتہاد، ائمہ اکرام اجتہاد کرتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، کل یہ چار مسلک ہیں، سب کے سب برحق ہیں. کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے سب غلط ہیں، سب برحق ہیں، سب ائمہ برحق ہیں. لیکن اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اچھا یہ مسئلہ بھی یہاں واضح ہو جائے، علماء میں اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آج یہ سوال بہت لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہے، تو اختلاف علماء میں کیوں ہوتا؟ یاد رکھیے، جو اختلاف علماء کے درمیان دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ اختلاف رحمت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا اختلاف رحمت ہے. رحمت کون سے اختلاف ہے؟ مار دھاڑ والے اختلاف نہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے اختلاف نہیں، ایک دوسرے کو فاسق و فاجر قرار دینے والے اختلاف نہیں، بلکہ وہ اختلاف کہ حق تک پہنچنے کا کون سا صحیح راستہ ہے، اس مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے یہ رحمت ہے. چنانچہ کوئی حکم اگر حدیث شریف میں آ گیا، یا کوئی حکم کلام پاک میں اللہ رب العزت نے بلکہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے نمازیں، نمازوں کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں کہ پانچ نمازیں، رکعتوں میں اختلاف نہیں کہ کتنی رکعتیں، اور اکثر چیزوں میں اختلاف نہیں. اختلاف علماء کا وہاں ہوتا ہے جہاں جس معاملے میں قرآن اور حدیث خاموش ہوتے ہیں، وہاں اختلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ، یا اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے عمل کر کے دکھلا دیے، وہاں اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف ہوتا ہے کہ افضل کون سا عمل ہے. مثال کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا کہ ولزال آمین، زور سے بھی کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد آمین نماز کی حالت میں آہستہ سے بھی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھائے اور ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، دونوں طرح کا عمل ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا عمل ثابت ہوتا ہے، اور کسی ایک عمل کے اوپر واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہوا ہوتا کہ یہ غلط ہے. اگر واضح طور پر کہہ دیا بعد میں کہ یہ غلط ہے چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن جہاں عمل دونوں ہیں اور یہ اختلاف ہو گیا کہ ان میں سے افضل کون سا ہے غیر افضل کون سا ہے، تو وہاں علماء فرماتے ایک یہ کہتا ہے کہ پڑھ لو تو افضل ہے، ایک کہتا ہے کہ نہ پڑھو تو افضل ہے، دونوں کی پھر اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. چنانچہ آمین زور سے کہہ لو، آمین آہستہ کہہ لو. تو یہ اختلاف جائز اور ناجائز ہونے کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر فاسق اور فاجر ہونے کے فتوے لگائیں، بلکہ یہ اختلاف ایسا ہے کہ افضل اور غیر افضل ہونے کا اختلاف ہے. کسی نے کہہ دیا زور سے وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دیا آہستہ سے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں کا عمل ثابت ہے، دونوں طریقوں کا عمل درست ہے. کسی حکم کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، آپ دیکھیے جیسے اس مجلس میں ایک بات ہو رہی ہے، اب اس بات کو بولنے میں اور بتانے میں بعض اوقات لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، ایک کہتا ہے یہ کہا، ایک کہتا ہے یہ کہا، ایک کہتا ہے کہ صاحب ان کا مقصد یہ تھا، ایک کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا. چنانچہ اس کا اختلاف ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے تو اپنی زرہ کھول دی، ہم نے تو اپنی زرہ نہیں کھولی، اور حکم دیا کہ آپ بنو قریظہ تشریف لے جائیں، کیونکہ بنو قریظہ نے غداری کی تھی، اور غداری جو کی تھی اور اس کے غداری کی سزا ان کو دینے کا حکم آیا کہ ان کو ابھی جا کر غداری کی سزا دو اور ان کو قتل کرو، جا کر ان سے لڑو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تمام صحابہ کرام میں پھیلا دیا اور اعلان کروا دیا، لا تصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم لوگ ہرگز نماز عصر نہ پڑھنا مگر بنی قریظہ پہنچ کر پڑھو. مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو، جلدی نکلو اور فوراً بنو قریظہ پہنچو. اب صحابہ کرام نکلے، ابھی تھکے ہارے آئے اتنے لمبے غزوے سے، اتنے لمبے مارکے سے، فوراً یہ اعلان، ابھی گھر پہنچے ہی تک اعلان آ گیا کہ نماز عصر وہاں پڑھ دی. اب جلدی جلدی کر کے نکلے، راستے میں سورج غروب ہونے لگ گیا. اب کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، چاہے نماز قضا ہو جائے ہم تو نماز بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے حکم کی بات ماننی کا حکم ماننا. اور دوسرے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی بنو قریظہ پہنچو کہ عصر کی نماز میں وہاں شامل ہو جانا، لہٰذا اب نماز چونکہ قضا ہو رہی ہے لہٰذا ہم تو نماز پڑھ کر چلیں گے، نماز کو چھوڑنا تو بڑا گناہ ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا، اب یہ بات کے سمجھنے میں اختلاف ہے نا. اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اختلاف کیوں ہوا جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ایک تھا؟ فرمان تو ایک ہے، اس فرمان میں کوئی اختلاف نہیں، اس فرمان کے اطلاق میں، اس فرمان کے مفہوم میں اختلاف ہے کہ مفہوم کیا تھا. بعض صحابہ کرام نے اس کو جلدی پر محمول کیا کہ جلدی وہاں پہنچنا مقصود ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ مغرب ہی اثر ہی وہاں پڑھنی ہے چاہے کسی مرحلے پہ بھی پہنچو. تو جب یہ مام چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ اختلاف ہوا، آپ نے دونوں کو غلط نہیں کہا، کہا کہ دونوں نے کام صحیح کیا. تو یہاں پر بھی علماء یہ فرماتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجتہد ہوتا ہے اور عالم ہے، مجتہد ہے، اور اس نے ایک اجتہاد کیا ایک مسئلے میں جس کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں تھا، اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، بشرطی کہ وہ مجتہد ہو. ہمارے ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے ناجائز کو جائز کر دو، حرام کو حلال کر دو. جب لوگ کہتے ہیں علماء اجتہاد کیوں نہیں کرتے، مطلب یہ تو کہ اس کو جائز تو کرو، ہمیں اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے، اس کو جائز قرار دے دو، جو ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہو جائے، کل جب دوسرا کام شروع کریں گے اس کو جائز کر دینا. یہ مطلب اجتہاد کا، اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے. اجتہاد کا مطلب ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں ایک غیر واضح حکم کو واضح کر دینا، نامعلوم حکم کو معلوم کر دینا، اس کا نام اجتہاد ہے. اب وہ نامعلوم حکم جائز ہونے کی صورت میں واضح ہو یا ناجائز ہونے کی صورت میں واضح ہو، تو جہاں قرآن اور سنت کے احکامات واضح ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہاں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا. جہاں قرآن اور سنت خاموش ہوتے ہیں اور وہاں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے، فقہا کا اختلاف آتا ہے. ہم اور آپ جو آج اختلافات پڑھتے ہیں فقہا کے اور علماء کے، یہ در حقیقت انہی مسائل میں ہوتے ہیں جن مسائل کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہوتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات عمل دونوں ہیں تو افضل غیر افضل کا اختلاف ہوگا. آج آپ دیکھیے، تذکرتاً بات عرض کر رہا ہوں، اس موضوع پر ہمارے ہاں بات کرنے کا معمول نہیں کہ اہل حدیث حضرات کے جو حضرات ہوتے ہیں، آج مسجد مسجد یہ جھگڑا چلتا ہے کہ صاحب امام کے پیچھے آمین آہستہ کہا جائے یا زور سے کہا جائے. اگر کسی نے زور سے کہہ دیا تو دوسرے اس کو ٹوکتے، اور جس نے زور سے کہا تھا وہ ان سے لڑتا ہے. کسی نے جناب اگر وہ ہے ہاتھ اٹھا لیے تب اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہاتھ کیوں اٹھائے. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے، اور یہ مسئلہ کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ دونوں عمل ثابت ہیں اور افضل غیر افضل کا اختلاف ہے. کسی نے زور سے آمین کہہ دیا وہ جائز ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آہستہ آمین کہنا افضل ہے، دوسرا امام کے ہاں زور سے آمین کہنا افضل ہے. لیکن اگر کسی نے زور سے آمین کہہ دیا تو کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے، کسی کو منع کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ منع کرے اس کو کہ تم نے کیوں زور سے کہا، کیا اس نے ناجائز عمل تو نہیں کیا. ہاں کوئی حرام عمل کرے تو انسان اس کو ٹوکے، کوئی ناجائز امر انجام دے تو اس کو کوئی دوسرا ٹوکے. آج جگہ جگہ اسی کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، اسی کے اوپر بات چل رہی ہے کہ آمین زور سے کیوں کہا، قرات فاتحہ کیوں پڑھ لی امام کے پیچھے، اور زور سے وہ ہاتھ کیوں اٹھا لیے، یہ کیوں کر لیا. بس اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ان باتوں کے اوپر. حالانکہ لڑائی جھگڑے کرنا حرام ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو باہمی تنازعات ہوتے ہیں، باہمی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہی الحالقہ، یہ موڑنے والے ہیں. فرمایا کہ لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، یہ تمہارے بالوں کو موڑنے والی چیز نہیں بلکہ دین کو موڑنے والی چیز ہے. باہمی لڑائی جھگڑے جو ہیں، مسجدوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے، یہ دین کو موڑنے والے ہیں، دین کو ختم کرنے والے ہیں. تو ان باتوں پر جھگڑے ہی حرام ہیں، جھگڑے ویسے ہی حرام ہیں چلے جائے گا ان باتوں کے اوپر. تو جو حرام کام سے واضح طور پر منع کیا ان سے تو رک نہیں رہے، اور جس چیز کے کرنے کی اجازت ہے ان کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، ان کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے ہاں. تو خلاصہ کلام یہ کہ ان آیتوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو علماء میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ اجتہاد کی وجہ سے ہیں، قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے امام کی پیروی کرے، کہ جو اس کا مسلک اس کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسی میں نجات لکھ دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کسی کا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب چونکہ علماء میں جھگڑے ہوتے ہیں لہذا چلو میں اپنے فیصلے خود ہی کرتا رہوں دین کے معاملے میں. یاد رکھیے، جھگڑوں میں اور اختلاف میں فرق ہے. اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، جھگڑے یہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. جھگڑے الگ چیز ہے اور اختلاف الگ چیز ہے. اختلاف دلائل کے ساتھ ہے، اور دلائل کے ساتھ اختلاف وہ اللہ تعالی کی رحمت کا موجب ہوتا ہے، جس کو فرمایا اختلاف العلماء رحمہ. فرمایا کہ وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. فرمایا کہ اور ہم نے تابع بنا دیا داود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہاڑوں کو، یسبحنا کہ وہ تسبیح پڑھا کرتے ہیں، والطیر اور اڑنے والے پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے ہیں، وکنا فاعلین، یہ سب کچھ ہم نے کیا. مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبور پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ان کی تسبیح کے ساتھ ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے. چنانچہ سورہ سبا میں ہے یا جبالو اوی بھی معاہ والطیر، یا جبالو اوی بھی معاہ والطیر. مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے پہاڑوں، اب انسان یہ کہتا ہے کہ پہاڑ تسبیح کیسے کریں گے، پرندے تسبیح کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے، یہ آج کی جدید سائنس بھی اس بات کو بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کے اندر بھی حس رکھی ہے، ان پہاڑوں کے اندر شعور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے اندر بھی شعور رکھا ہے، ان درختوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حیات رکھی ہے. ہر چیز کے اندر حیات ہے، ہر چیز کے اندر شعور ہے. اس شعور کا ہمیں ادراک نہیں ہے، انسانوں کو ادراک نہیں، لیکن اللہ نے جیسا ان کو ادراک عطا فرمایا تو وہ تسبیح بھی کرتی ہیں، سجدے بھی کرتی ہیں اللہ کو. ان کے سجدے کی کیا کیفیت ہوگی اللہ کو خبر ہے، انسان کو خبر نہیں، لیکن سجدے بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں. تو جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھا کرتے تھے تو یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور پڑھا کرتے تو اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ ساتھ تسبیح میں شامل ہو جایا کرتے تھے. اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر تم تعجب نہ کرو کہ یہ سب لوگ سب ایسے کام کیوں کریں گے. فرمایا کہ ان کو پر پریشانی کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ جیسے تسبیح کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسانوں میں ہم نے رکھی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جانوروں میں رکھی ہے, پرندوں میں رکھی ہے, پہاڑوں میں رکھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شعور عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے, ذکر کیا کرتے تھے, اللہ نے ان کو ایک خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام. صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت آواز والے صحابی تھے. ایک روز وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے اور تلاوت سنتے رہے. پھر اللہ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوش آواز دی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز عطا فرمائی تھی. یہ کہا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی ایسی ان کو آواز عطا فرمائی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میری تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, اگر مجھ کو آپ کا سننا معلوم ہوتا تو میں اور زیادہ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش فرمات کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. لیکن یاد رکھیے اس معاملے میں ہمارے ہاں تھوڑی سی کچھ بہت زیادہ ہم لوگ اس میں غلو میں مبتلا ہو گئے. دیکھو قرآن کریم پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے, کسی دنیا کے کسی چیز کے لیے قرآن کریم پڑھنا حرام ہے. کہ کوئی انسان اس لیے پڑھے کہ کوئی میری تعریف کر دے گا, کوئی مجھے پیسے دے دے گا, کوئی میری واہ واہ ہو جائے گی, تو حرام ہے, یہ تو ریاکاری ہے. اچھی آواز بنا کر پڑھنا, اچھا لہجہ اختیار کر کے پڑھنا اس لیے کہ اللہ خوش ہو, اللہ کی رضا حاصل ہو, یہ تو مستحبات میں ضروری ہے اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس نیت سے انسان پڑھے کہ میرا اللہ بھی خوش ہوگا, اور یہ نیت بھی کر لے کہ مجھ کو اچھا پڑھتا ہوا دیکھ کر شاید دوسروں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہو جائے. یہ جو محفل حسن قرات ہوتی ہیں, میں تو یہی اپنے ذہن میں تصور اس کا رکھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایک سے ایک قاری آ کر ایک سے ایک تلاوت کرے گا تو سننے والوں کو قرآن کریم پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, بڑوں کو شوق پیدا ہوگا, خاص طور پہ چھوٹے بچے جن کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ نئے نئے گانے سیکھتے ہیں, وہ قرآن کریم اچھا پڑھنا سیکھیں. اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں, بعض بڑے بڑے گلوکار ہوتے ہیں ان کی زندگی بلٹ جاتی ہے. میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت ذر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ان کے شاگرد خاص ہیں. حضرت ذر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, یہ اصل میں گلوکار تھے اور اتنے بڑے گلوکار تھے کہ جب یہ کہیں گانے گایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جس کو کبھی شہرت دے دیتے ہیں کہ دنیا اس کے نام پر امڑ آتی ہے, اس طرح ان کے نام پر گانا سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے اور ان کی بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھیں گانے بازوں کی. ایک مرتبہ یہ اسی طرح کی مجلس میں شریک تھے, ان کے قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن جلیل القدر صحابی, انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا ان کو, حضرت ذر ابن حبیش کو, اور یہ کہا کہ اللہ نے تم کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے, کاش یہ آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی, کاش یہ آواز خوبصورت آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی. بس یہ جملہ ایک صحابی کے منہ سے نکلا, وہ تو چلتے چلے گئے, یہ جملہ کہا اور چلتے چلے گئے. ان کے دل پہ وہ جملہ لگ گیا, حضرت ذر ابن حبیش کے دل پہ یہ جملہ لگ گیا. بس انہوں نے کہا کہ مجھ کو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی, کاش میں اس خوبصورت آواز کو میں اللہ کے پڑھنے میں استعمال کرتا. یہ پہنچ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس کہ مجھے شیخ مجھے قرآن کریم پڑھنا سکھا دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہ صرف ان کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا، جو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت ملتی چلی گئی ان کی زندگی بدلتی چلی گئی۔ صحابی کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو اور کیا چاہیے، صحابی کیا چیز ہوتی ہے، صحابی امت کے سب سے نیک لوگ، امت کے سب سے نیک لوگ۔ اتنے بڑے قاری بنے کہ آج تمام روایات اور قراءات کے سلسلے جہاں سے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو سلسلے چلے ہیں وہ بواسطہ حضرت زبر بن حبیش چلے۔ جتنے قراء بڑے بڑے علماء اور استاد الاساتذہ گزرے ہیں سب کے سب واسطہ یا بالواسطہ حضرت زبر بن حبیش کے شاگرد ہیں، آج ان کی روایات کتب احادیث میں لکھی ہیں۔ تو وہ بڑا مجمع جو کسی زمانے میں ان کے دانے سننے کے لیے آیا کرتا تھا، اب وہ بڑا مجمع ان کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یوں کایا پلٹ کی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی پیدا کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے زبور پڑھتے تھے تو چرند پرند اور پہاڑ شامل ہو جایا کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوی آواز تھی۔ لیکن میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ اس معاملے میں آج کل غلو کیے ہے کہ اچھی آواز اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرے، اس لیے پڑھے کہ دوسرے انسان کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ لیکن اگر اچھی آواز اس لیے ہو کہ میری لوگ تعریف کریں گے، مجھ کو محفلوں میں بلایا جائے گا، مجھ سے فلانی جگہ پر قرآن کریم پڑھوایا جائے گا، میرا نام مشہور ہوگا، تو پھر یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، وہ درست نہیں۔ جس طرح اور چیزوں میں ریاکاری حرام، اس کے اندر بھی ریاکاری حرام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے ان کو سکھلائی صنعت لبوس لکم۔ اللہ، کتنا وقت باقی رہ گیا جی؟ اچھا، اس آیت کو اور پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھلائی زرہ بنانے کی صنعت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، ہر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر موم بن جاتا تھا، موم جیسے ہوتا ہے، قدرتی اللہ نے طاقت عطا فرمائی، یا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہارت عطا فرمائی کہ یہ لوگوں کے لیے زرہیں بنایا کرتے تھے جو جنگوں میں اور جہاد میں کام آتی تھی، تاکہ وہ دشمن کے شر سے محفوظ ہو سکیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور سکھلایا ہم نے ان کو تمہارے لیے لباس کا بنانا، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے لڑائی میں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم لوگ اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، کیا تم لوگ اس بات پر اللہ کا کیا کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت ان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ صنعت تھی زرہ کی، یہ اس زمانے سے جو چلی ہے اور اب تک چلی آتی رہی جب تک کہ تلواروں سے لڑائیاں رہیں، نیزوں سے لڑائیاں رہیں، اور یہ جنگوں میں حفاظت کے لیے پہنائی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اسی کو دوسری جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یعنی ہم نے ان کے لیے لوہے کو کیا کر دیا تھا، نرم کر دیا تھا۔ اب یا تو وہ خود بخود نرم ہو جاتا تھا جس طرح موڑنے مڑ جائے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں پگھلا کر نرم کرنے کی تدبیر بتلا دی تھی۔ مفسرین کے دونوں قول ہیں، بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لوہے کو پگھلا کر مختلف شکلوں میں ڈھالنے کا رواج نہیں تھا، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھلائی، وہ علنا لہ الحدیث سے یہی مراد ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا، وہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر خود بخود نرم ہو جاتا تھا۔ اب یہ صنعت ایسی تھی کہ جہاں اس سے دنیاوی فائدہ تھا وہاں اس سے عوام الناس کا بھی فائدہ تھا۔ اب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب میں جو کام کرتا ہوں اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضرورت کے وقت میں کام آتا ہے، اور اپنا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو دنیاوی پیسے مل جاتے ہیں، دولت مل جاتی ہے۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کام کیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ایسا کام باعث ثواب ہوتا ہے جس میں اپنا بھی فائدہ ہو دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ ایسی صنعت اختیار کرنا جس میں عوام الناس کا بھی فائدہ ہو اور اپنا بھی فائدہ ہو، یہ انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صنعت کار اپنی صنعت میں نیک نیتی یعنی خدمت خلق کی رکھے، یعنی نیک نیت رکھے یعنی خدمت خلق کی نیت رکھے، اس کی مثال ام موسیٰ کسی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے اس میں رکھ دیا گئے تھے صندوق میں، اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اب کوئی کسی کا دودھ پیتے نہیں تھے، تو ان کی ماں کو پتا چلا کہ وہاں دودھ پلانے والیوں کو بلوایا جا رہا ہے، یہ بھی پہنچ گئی، ان کے بچے نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا، تو ظاہر تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ مجھے اجرت مل جائے، پیسے مل جائیں اور میں کرائے کے اوپر دودھ پلانے والی ہوں، لیکن حقیقت میں ان کی ممتا تھی جو اپنے بچے کی محبت میں آئی تھی، تو وہ پیسے بھی لے رہی تھی اور اپنے بچے کو کیا بھی کر رہی تھی، دودھ بھی پلا رہی تھی، یہ مطلب ہے کہ ان کی مثال ام موسیٰ کسی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے کیا ملا، مفت میں ملا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح خدمت خلق کی نیت سے جو حضرات صنعت کاری کرتے ہیں ان کو اپنا مقصد ثواب خدمت خلق سے تو حاصل ہوگا ہی، صنعت کا نفع دنیاوی مزید اس کو مل سکے گا. چنانچہ آج جو لوگ، اگر ایک آدمی اس لیے کوئی صنعت اختیار کرتا ہے یا کوئی صنعت کار اس لیے کوئی فیکٹری لگاتا ہے کہ اس کو اپنی فیکٹری لگانے میں جہاں، اور یہ نیت کرتا ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندوں کا فائدہ ہوگا، اس سے اللہ کے نیک بندوں کو راحت ملے گی، تو اور اس کو اپنے کام کا نفع بھی ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں نیتوں کا ثواب عطا فرماتے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، دونوں نیتوں کا ثواب ملتا ہے، بشرط یہ کہ نیت اس کی نفع پہنچانے کی ہو، نیت اس کی یہ ہو کہ وہ دوسروں کو نفع پہنچائے گا. بس اتنا ہی ختم کرتے ہیں، آخر دعوانا الحمدللہ. دعا فرما لیجیے. آج ہمارے ہاں کراچی میں ایک بڑا حادثہ ہوا، پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب اور ان کے ساتھ دو تین علماء اور بھی تھے، ان کی بھی شہادت ہو گئی، بڑا حادثہ ہے. مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم و فضل بھی عطا فرمایا تھا اور ان کے بیانات اس وقت ماشاءاللہ سب کے لیے بڑے نفع کا باعث بھی تھے، ان کی تحریرات بھی بڑے نفع کا باعث تھیں اور کسی کے ساتھ مخالفت میں بھی نہیں تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی خدمت میں مشغول تھے. آپ حضرات نے آج سنا ہوگا کہ آج ان کو شہید کر دیا کسی نے فائرنگ کر کے. ایک بہادر آباد میں ان کا بیان تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے. ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کے حادثات سانحات سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں تمام علماء کو، عوام کو، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ عوام الناس، علماء، ڈاکٹر، مختلف فیلڈ کے لوگوں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹلوا دے. میری ہمشیرہ بھی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا اور تندرستی عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيره كبيره گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کو. يا الله ہر طرح کی عافیت عطا فرما. يا الله ہر قسم کے سانحات حادثات سے پورے ملک کی حفاظت فرما، ہر انسان کی حفاظت فرما. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کی یا اللہ کامل مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے ساتھ جو ساتھی شہید ہوئے یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک سے قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے ڈکیتیوں چوریوں کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما. تمام بیماروں کے لیے دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کو مکمل شفا تندرستی عافیت عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد.